اتوار 2 اکتوبر کی سیروین کے ساتھ ماہوارہ سفتر کا سلام۔ بھارتی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بھارت نے نہ کبھی کسی ملک پر حملہ کیا اور نہ کبھی کسی کی زمین ہتھیانے کی کوشش کی۔
یہ دیش کبھی زمین کا بھوکا نہیں رہا، اس دیش نے کبھی بھی دنیا میں کہیں آکرمن نہیں کیا ہے۔
اس کی تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ بھارت نے کبھی کسی ملک پر حملہ نہیں کیا، البتہ دوسروں کے مفادات کے لیے قربانیاں دی ہیں۔
یہ دیش کبھی زمین کا بھوکا نہیں رہا ہے، اس دیش نے کبھی بھی دنیا میں کہیں آکرمن نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی اور کے لیے 1.5 لاکھ سے زیادہ ہمارے جوان پرتھم اور دوتیہ وشو یدھ میں شہید ہو گئے۔ 1.5 لاکھ سنکھیا کم نہیں ہوتی ہے جی، لیکن ہم بھارتی ان شہیدوں کے ساتھ جڑ کر کے وشو کو ہمارے اتنے بڑے بلیدان کا احساس نہیں کرا پائے۔
واضح رہے کہ انڈین فوج کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے 29 ستمبر کو پاکستان میں مبینہ شدت پسندوں کے خلاف سرجیکل اسٹرائک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جسے پاکستان نے مسترد کر دیا تھا۔ ادھر انڈیا کی ریاست پنجاب کی پولیس یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کی سرحد کے اندر چھوٹے پیلے رنگ کے غبارے کہاں سے آئے ہیں۔ سبا ناز،
انڈیا کی سرحد کے پاس سے ملنے والے غباروں پر اردو میں ہاتھ سے لکھی تحریر چسپاں ہے، جس میں مبینہ طور پر انڈیا کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور پاکستانی فوج کی بہادری کی تعریف کی گئی ہے۔ ذرائع ابلاغ میں الزام لگایا گیا ہے کہ غبارے پاکستان سے بھیجے گئے ہیں۔ دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان تعلقات گزشتہ مہینے انڈیا کے اڑی سیکٹر میں فوج کے اڈے پر ہونے والے حملے کے بعد کشیدہ ہو گئے تھے۔
انڈین میڈیا کے مطابق بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سنگھ نے لائن آف کنٹرول پر مبینہ سرجیکل اسٹرائک کرنے والے فوجی دستے سے ملاقات کی ہے۔ عبید ملک،
اطلاعات کے مطابق انڈیا کے لائن آف کنٹرول کے اس پار سرجیکل سٹرائکس کے دعوے کے بعد انڈین فوجی سربراہ کا کشمیر کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اخبار دی انڈین ایکسپریس نے اپنی ایک رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ انڈین فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سنگھ نے کنٹرول لائن پر سرجیکل سٹرائکس کرنے والے فوجی دستوں سے ملاقات کی ہے۔
پاکستانی صدر ممنون حسین نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بدھ کی شام 4:30 بجے اسلام آباد میں طلب کر لیا ہے۔ ادھر حکومت نے کل یعنی بروز پیر وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کے لیے مختلف پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کو دعوت نامے بھجوائے ہیں، جس میں کنٹرول لائن کی صورتحال کے بارے میں مشترکہ لائے عمل وضع کیا جائے گا۔ ادھر ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 400 اعلی سطح کے سرکاری حکام کے خلاف مقدمے چلائے جائیں گے جو حد سے زیادہ تنخواہیں لے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تفتیش کرائی گئی، جس سے معلوم ہوا کہ سرکاری بینکوں کے اعلی حکام نے اوسط درجے کی تنخواہ کے مقابلے میں 50% زیادہ تنخواہیں وصول کی ہیں۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر علی لارجانی نے ان بنیادی اصلاحات متعارف کرانے پر زور دیا ہے جن سے افراد سرکاری نظام کا بے جا استعمال نہ کر سکیں۔ ہنگری کے شہری آج اس ریفرنڈم میں ووٹ ڈال رہے ہیں جو وزیر اعظم وکٹر آربن پناہ گزینوں کے خلاف مہم کی حمایت میں منعقد کرا رہے ہیں۔ شیراز حسن،
یورپی یونین چاہتی ہے کہ کوٹا سسٹم متعارف کرایا جائے جس کے تحت پناہ گزینوں کو ممبر ممالک کے درمیان تقسیم کیا جا سکے۔ مسٹر آربن کا کہنا ہے کہ پناہ گزین یورپ کی سیکیورٹی اور طرز زندگی کے لیے خطرہ ہیں۔ ان کے ناقدین کا کہنا ہے کہ انہیں اجنبیوں سے نفرت ہے۔ اس ریفرنڈم کے درست ہونے کے لیے کم از کم 50% ٹرن آؤٹ لازمی ہے۔ وکٹر آربن جرمن چانسلر انگیلا مرکل کے کٹر مخالفین میں سے ہیں جو پناہ گزینوں کے لیے اوپن ڈور پالیسی کے حق میں ہیں۔
برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے کا کہنا ہے کہ برطانیہ یورپی یونین سے باہر آنے کے عمل کا باقاعدہ آغاز اگلے سال مارچ کے مہینے کے اختتام پر کرے گا۔ وہ بطور سربراہ پہلی کنزرویٹو پارٹی کانفرنس میں شرکت سے قبل بی بی سی سے گفتگو کر رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی ہیں جس پر ہم کام کر رہے ہیں وہ گریٹ ریپیل بل ہے، اور جو کام ہم کر رہے ہیں اسے یورپین یونین کمیونٹیز ایکٹ منسوخ ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یونائیٹڈ کنگڈم ایک آزاد اور خود مختار قوم ہوگی جو اپنے قوانین خود بنائے گی۔ روس کی حمایت یافتہ شامی حکومت نے اطلاعات کے مطابق شہر حلب کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں رات کے دوران درجنوں حملے کیے گئے ہیں، جس سے بظاہر حکومت حامی دستوں کو شہر کے شمال میں پیش قدمی کرنے میں مدد ملی ہے۔ امریکی اخبار نیویارک ٹائمز کے مطابق اس نے ایسی دستاویز حاصل کر لی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار اور کاروباری شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ نے 1995 کے ٹیکس ریٹرن میں 90 کروڑ ڈالر کا خسارہ دکھایا. نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ خسارہ اس قدر بڑا تھا کہ اس سے ٹرمپ کو ممکنہ طور پر اگلے 18 سال تک قانونی طور پر ٹیکس نہ ادا کرنے کی چھوٹ مل گئی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضر کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی شہ سرخی ہے, بھارت کسی اور کی زمین کا بھوکا نہیں. یہ کہنا ہے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا. اور ہماری بھی پہلی بڑی خبر یہی ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے اڑی سیکٹر میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملے اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پہلے خطاب میں یہ کہا ہے کہ بھارت ایک پرام ملک ہے. ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے کبھی کسی ملک پر حملہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کسی ملک کی زمین ہتھیانے کی کوشش کی. دلی میں بیرون ملک مقیم بھارتی نژاد افراد سے اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا,
یہ دیش کبھی زمین کا بھوکا نہیں رہا ہے. اس دیش نے کبھی بھی دنیا میں کہیں آکرمن نہیں کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کسی اور کے لیے 1.5 لاکھ سے زیادہ ہمارے جوان پرتھم اور دوتیہ وشو یدھ میں شہید ہو گئے. لیکن ہم بھارتیہ ان شہیدوں کے ساتھ جڑ کر کے وشو کو ہمارے اتنے بڑے بلیدان کا احساس نہیں کرا پائے. وشو اس بات کو سویکار کرے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کسی کے لیے مرتے ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو کسی کے لیے بلیدان دیتے ہیں. ہماری یہ مہان پرمپرا ہے, یہ ہماری اجول گاتھا ہے, اور یہ ہماری جو طاقت ہے اس کا احساس دنیا کو مانوتا سے لے کر کے سامرتھ تک کراتے رہنا یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے.
یہ تھے وزیر اعظم نریندر مودی. واضح رہے کہ دونوں ملکوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں سرحد کے دونوں جانب کئی کلومیٹر کے علاقے خالی کروائے جا رہے ہیں. ہندی سروس کے ونیت کھرے آج بھارتی پنجاب میں واہگا بارڈر تک ہو کر آئے. انہوں نے وہاں کیا دیکھا آپ کو ابھی آگے چل کر سنوائیں گے, لیکن پہلے ہم نے دلی میں سہیل حلیم سے رابطہ کیا اور وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کی تفصیل پوچھی.
وہاں پر ایک تو یہ کہ جو باتیں نریندر مودی نے کہی انہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو موجودہ کشیدگی ہے اس کے پس منظر میں یا تناظر میں دیکھا جانا چاہیے. وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ایک تو انڈیا نے کبھی کسی ملک پر حملہ نہیں کیا اور وہ کسی دوسرے ملک کی زمین کا بھوکا نہیں ہے. تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں. اگر ان کو ہم حالیہ کشیدگی کے تناظر میں دیکھیں تو وہ یہ ایک پیغام دے رہے ہیں یا ایک میسیجنگ ہے کہ انڈیا اگریسر نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی طرف سے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انڈیا کا جو پوسچر ہے یا حکمت عملی جو اس نے اختیار کی ہے اس میں ایک جارحیت کا عنصر ہے.
تو سہیل یہ بتائیں کہ کانگریس کے ایک سینئر رہنما کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سرجیکل اسٹرائکس ہوئی ہیں پاکستان میں, وزیر اعظم مودی اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو کیا اس کی تفصیل ہے؟
مہابھارت یہ بات کانگریس کے ایک سینئر لیڈر ہیں اور جنرل سیکرٹری دگ وجے سنگھ, انہوں نے کہی ہے. وہ مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور کانگریس کی جو ایک ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. لیکن یہ پارٹی کی لائن نہیں ہے, یہ واضح کرنا ابھی ضروری ہے, کیونکہ پارٹی کے جو باقاعدہ ترجمان ہیں ان کی طرف سے ایسی بات نہیں کہی گئی ہے. دگ وجے سنگھ نے ایک ٹی وی چینل سے انٹرویو کے دوران کہا کہ حکومت جس انداز میں بیان بازی کر رہی ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سرجیکل اسٹرائکس ہیں کہ جن کا دعویٰ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے, ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسی طرح کی کارروائیاں وزیر اعظم منموہن سنگھ کے دور اقتدار میں بھی ہوئی تھیں, لیکن اس وقت ان کو خفیہ رکھا جاتا تھا, عوام کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا تھا. اور جس طرح سے ٹی وی پر یہ ایک 24 گھنٹے اس کی تفصیل ظاہر کی جا رہی ہے اور اس کا ذکر کیا جا رہا ہے, اس سب سے منموہن سنگھ کی حکومت نے بچنے کی کوشش کی تھی. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے بلکہ انہوں نے ان الفاظ کا استعمال بھی کیا کہ جس طرح کی زبان اب کچھ بی جے پی کے رہنما استعمال کر رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ حکومت اس کارروائی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔
اچھا سہیل، بظاہر تو سرحدوں پر خاموشی نظر آ رہی ہے، لیکن پچھلے 2-3 دن سے پاکستان سے ملنے والی سرحد کے قریب سے لوگوں کو نکالا جا رہا تھا، کچھ دیہات خالی کروانے کی خبریں ملی تھیں، کیا وہ سلسلہ جاری ہے ابھی؟
وہ سلسلہ کافی حد تک جاری ہے مہاپرا، لیکن دونوں طرف، کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس وقت فصل تیار ہے کٹنے کے لیے، اور پنجاب کے پورے علاقے میں جہاں بھی بین الاقوامی سرحد لگتی ہے یا اس سے اوپر جب آپ چلے جاتے ہیں لائن آف کنٹرول کی طرف، وہاں کسانوں کا ایک بہت بڑا اسٹیک ہے اس بات میں کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر نہ جائیں، تو بہت سے لوگ جو چلے گئے تھے وہ واپس آ رہے ہیں، جو وہاں پر رکے ہوئے ہیں ان کو واپس جانے کے لیے مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تھوڑا تذبذب کا سا ماحول ہے، کنفیوژن ہے، کیونکہ ایک صاحب نے آج ہی ہمارے ایک نامہ نگار کو بتایا کہ سرحد کے قریب جب کوئی کارروائی ہوتی ہے یا کوئی خطرہ ہوتا ہے یا جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو بڑی تعداد میں فوج کا موومنٹ ہوتا ہے، فوج کی آمد و رفت دیکھنے کو ملتی ہے، فوج کے ٹرک جا رہے ہیں، ٹینک جا رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بھی ایسے حالات میں کہ جب ہمیں دیکھنے سے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا کہ جنگ ہونے والی ہے یا کوئی بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے، تو ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر کیوں چلے جائیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کون لے گا۔ تو یہ ایک عجیب و غریب سا ماحول ہے، حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ محفوظ مقامات کو چلے جائیں، لیکن بہت سے مقامی لوگ ایسے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ان کا بہت کچھ داؤ پر ہے اور اسے چھوڑ کر جانا فی الحال ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔
کچھ ایسی بھی اطلاعات ملی ہیں کہ بھارت کی ریاست گجرات کے ساحل کے قریب ایک پاکستان کی کشتی کو پکڑا گیا ہے، اس میں کچھ لوگ بھی سوار تھے، وہ ان سے کچھ پوچھ گچھ کی جا رہی ہے یا ان کو پکڑا گیا ہے، کیا اس کی کیا اطلاعات ہیں سہیل آپ کے پاس؟
وہاں پر یہ خبر ایک خبر رساں ادارے پی ٹی آئی کی طرف سے جاری کی گئی ہے اور اسی کے حوالے سے ٹی وی چینلوں پر بھی چل رہی ہے، لیکن میرے لیے فی الحال اس کی آزادانہ طور پر تصدیق کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ سرکاری طور پر ابھی کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کشتی تھی جو گجرات کے ساحل کے قریب کوسٹ گارڈ نے پکڑی ہے اور اس میں 9 افراد سوار ہیں اور انہیں پوچھ گچھ کے لیے اب پوربندر لے جایا جا رہا ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس میں یہ مچھیرے ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں۔
دلی سے یہ تھے سہیل حلیم۔ یاد رہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے مقام اڑی میں بھارتی فوج کے کیمپ پر حملے میں فوجیوں کی ہلاکت کے بعد بھارت نے کنٹرول لائن سے اندر آ کر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سرجیکل اسٹرائک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جس کے بعد سے بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھی ہوئی ہے۔ کل ہم نے آپ کو پاکستان کے کچھ سرحدی علاقوں کا احوال سنوایا تھا، آج ہندی سروس کے ہمارے ساتھی ونیت کھرے بھارتی پنجاب میں واہگا بارڈر تک ہو کر آئے ہیں، انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ہمیں بتایا۔
دیکھیے ماپار جی، ہم جو پاکستان سے لگا جو پنجاب اور پاکستان کا بارڈر علاقہ ہے، بہت سارے گاؤں میں گئے ہیں اور جو سرکار نے کہا تھا کہ 10 کلومیٹر کا جو لگا ہوا علاقہ ہے اسے خالی کر دیا جائے کیونکہ سیکیورٹی تھریٹ ہے اور پولیس جا رہی ہے لوگوں سے کہہ رہی ہے،
مطلب وہاں کی انتظامیہ نے لوگوں سے کہا ہے،
انتظامیہ کے لوگ ہمیں لوگ بتا رہے ہیں کہ انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ جا کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، ایویکیویٹ کرنے کے لیے انہیں کہا جا رہا ہے۔ گرودوارے ہیں وہاں سے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں، ایویکیویٹ کر دیں۔ تو لوگ بڑے پریشان میں ہیں کہ بھائی جائیں نہ جائیں، اگر جاتے ہیں تو چوری چکاری کا ڈر ہے، جانے آنے جانے میں چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ رشتے داروں کے یہاں جائیں گے تو کتنے دن رہیں گے اور کتنے دن تک یہ چلے گا۔ تو اس وجہ سے تو کئی لوگ اسے مطلب کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صحیح میں ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی کا تھریٹ ہو، کچھ لوگ اسے یہاں کی لوکل پالیٹکس سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں کیونکہ چناؤ آنے والے ہیں یہاں پہ، اسٹیٹ الیکشنز آنے والے ہیں۔
لوکل پالیٹکس سے کس طرح سے؟
دیکھیے یہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اس سے جو سرکار کو کیا فائدہ ہوگا، تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے ایک میسج یہ سرکار دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں چنتا ہے، دوسرا پچھلے کچھ مہینوں میں سالوں میں یہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس پر کرپشن کے بہت سارے الزام لگے ہیں، یہاں پر ڈرگز یوز ایک بہت میجر ایشو ہے، تو لوگوں کا یہ دعویٰ ہے اور یہ الیکشن کلیم ہے کہ بھائی اس سے سرکار جو چاہ رہی ہے کہ یہ جو پریشانیاں ہیں پرابلمس ہیں اسے لوگ بھول جائیں اور سیکیورٹی اسپیکٹ کے اوپر زیادہ ان کا فوکس چلا جائے۔
کوئی ریلیف کیمپ وغیرہ کچھ نہیں بنائے گئے؟
نہیں، ریلیف کیمپس ہیں وہاں پر، بہت سارے ریلیف کیمپس ہیں بنائے گئے ہیں، لیکن آپ ریلیف کیمپس میں جب میں گیا، دو ریلیف کیمپس میں گیا تو اتنی گرمی ہے وہاں پر، اور ایک پنکھا ہے اور ایک چارپائی لگی ہوئی ہے کمروں میں، गरीब औरतें हैं, बच्चे हैं, क्या करें वो, मतलब आप कितने दिन उन उस गर्मी के हालात में रहेंगे। एक एक जगह मैं गया, वहां पर कुछ दवाइयां भी रखी हुई थी, लोगों को बुखार है, लेकिन ऐसी स्थिति में आप मतलब बहुत ज्यादा वक्त तक ऐसे हालात में नहीं रह सकते, आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है, पता नहीं चल रहा है ये कब तक चलेगा।
तो विनीत ये बताइए कि आपने वहां पर कोई फौजियों की नकलो हरकत देखी, कोई सड़कों पर बहुत आर जार जैसे?
बिल्कुल नहीं, अच्छा। बिल्कुल नहीं, ये मतलब एटलीस्ट देखिए मुझे पिछले दो दिन में एक गाड़ी नजर आई है। मैं काफी अमृतसर से और तरन तारण का इलाका है और मैं काफी घूमा हूँ दो दिनों में, एक गाड़ी नजर आई है और उसमें तीन चार फौजी भी नीचे बैठे हुए थे। इसके अलावा लोग भी कह रहे हैं कि उन्हें ना आर्मी की कोई हरकत नजर आ रही है, तो ये थ्रेट की बात कहाँ से आ रही है, कहाँ से क्या होने वाला है, ये जो माहौल बना हुआ है ये आखिर कहाँ से रहा है,
तो किसी
लोग इसके लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
अच्छा, तो किसी फौजी से, किसी फौजी एहलकार से या इंतजामिया के कोई एहलकार से आपकी कोई बात हुई?
लेकिन मेरी आज दो लोगों से बात हुई है, उस फौजी का जाए, एक तो BSF के थे, एक उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और मतलब ये मीडिया का बनाया हुआ है, बिल्कुल शांत है, नॉर्मल जिंदगी है। मैं आज वाघा बॉर्डर पे गया था और वहां पर जो अटारी ट्रक एसोसिएशन है वहां पर भी लोगों ने बोला कि बिल्कुल शांत माहौल है, पता नहीं क्यों माहौल इस तरह बनाया जा रहा है कि कुछ हो सकता है। तौर पर देखा जाए तो बहुत शांत माहौल है और ये लोगों का कहना है कि मीडिया ज्यादा हवा दे रही है, बट ऑन ग्राउंड ऐसी कोई सिचुएशन पैनिक नहीं है।
आप वाघा बॉर्डर पर भी गए, आपने कोई वहाँ पाकिस्तान की तरफ कुछ देखी, कोई नकलो हरकत, या वो गेट बिल्कुल बंद हैं और कोई आना जाना बिल्कुल आमोदरफ्त नहीं हो रही?
जो वाघा की तरफ सेरेमनी होती है, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, ये 29 तारीख से जब क्लेम्स हुए थे भारत की तरफ से तब से उसे बंद किया गया था। आज पहली बार जब मैं वहां पर था तो मेरे आने के बाद ही मैंने देखा कि करीब 20-25 लोग घुसे हैं और कई लोग और उन्हें जाने दिया गया है, बीटिंग द रिट्रीट। नहीं तो अटारी से जो वाघा बॉर्डर तक का जो पूरा रास्ता है उसके 1 किलोमीटर तक का है वो करीब उसे बंद रखा गया था चार चौथा दिन था शायद, आज खोला गया है और आज लोगों को वो जो सेरेमनी देखने के लिए जाते हैं तो आज कुछ लोग दिखे हैं मुझे, जो वहां पर अधिकारी थे उन्होंने बताया था कि बंद था और आज उसे खोला गया है।
अच्छा, और परेड भी होगी?
हाँ, जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है वो तो चल रही है लेकिन लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है।
अच्छा,
वहाँ पे ट्रेड है, जो ट्रकर्स एसोसिएशन उनका कहना है कि जो ट्रेड है वो नॉर्मल चल रहा है।
अच्छा,
उस पर कोई असर नहीं पड़ा है, ये जो टेंशन है इंडिया पाकिस्तान, उनकी गाड़ियां अभी भी जा रही है और वहां से गाड़ियां अभी भी आ रही है।
भारतीय पंजाब के सरहदी इलाकों से वापसी पर ये थे विनीत खरे, और इस तरह की कुछ तंजिए और कुछ रिपोर्टिंग हमारी BBCUrdu.com पर भी मौजूद है। अब एक और मौसम। पाकिस्तान की एक सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM के लंदन में मुकीम रहनुमाओं ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबरा फारूक सत्तार पर अपनी जमात से गद्दारी का इल्जाम लगा के पार्टी से खारिज करने का दावा किया है। बयान में कहा गया है कि मुत्तहिदा के मुंतखब कन्वीनर सिर्फ नदीम नुसरत हैं, जबकि फारूक सत्तार को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से भी खारिज कर दिया गया। याद रहे कि एक रोज कबल ही MQM पाकिस्तान का इजलास हुआ था जिसमें पार्टी की राबता कमेटी ने मुश्तरका तौर पर फारूक सत्तार को MQM का कन्वीनर बनाने का फैसला किया था। हमने इस तनाजुर में कराची में मुकीम मुसन्निफ और सियासी तजिया कार अयाज बाबर से बात की और पूछा कि पहले पाकिस्तान से अहकाम जारी हुए, आज लंदन से जारी हो गए, इनका क्या मतलब लिया जाए?
बल्कि यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि माफी मांगे अल्ताफ भाई से
जी,
ये भी कहा उन्होंने अपने बयान में नदीम नुसरत का।
अच्छा,
वो गालिबन कल किया था तो एक बात को ये, खैर इसका मतलब तो कुछ नहीं है। MQM पाकिस्तान जो है उसने पहले ही लंदन से अपनी लातल्लुकी के बाद जब वहां से बयान आए इनके खिलाफ वहां के लीडरों के जिसमें नदीम नुसरत और अबीज आबादी और वासिफ जलील शामिल थे, तो उन्होंने जब इनके खिलाफ ट्वीट दिए और बयान दिए तो इन्होंने फिर ये मुनासिब समझा कि इन्होंने कहा था कि हमने तो उन्हें पार्टी की राबता कमेटी से निकाल दिया, तो पहल जो है वो इन्होंने की थी। एक दूसरा ये कि यहाँ क्योंकि कुछ ऐसा माहौल बना दिया गया कि जिसमें इनको तो ये लाले पड़ गए कि पाकिस्तान की पेट्रियाटिज्म को साबित करें कि हम असली पाकिस्तानी हैं, सरकार नहीं है, तो इसलिए इन्होंने वो रेजोल्यूशन भी पेश कर दिए असेंबली के अंदर दोनों जगह और उनकी भरपूर हिमायत की, और फिर असेंबली के बाद प्रोविंशियल और असेंबली के बाद जो है ये अपना जो हमारा
सिंध असेंबली में भी करारदाद पेश की,
इन्होंने ये रेजोल्यूशन दिया کہ جی یہ ہم کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتے. تو یہ تو اس کا ایک لاجیکل آؤٹ کم ہے. انہوں نے جو آگے سے کیا وہ ایک دوسرے کو نکال رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. دیکھیے پارٹی جو ہے اس وقت ایسے بظاہر نظر آتا ہے کہ مطلب اگر ہم اس کو چھوڑ دیں جو حقیقی بنی تھی بہت سال پہلے, تو تین دھڑوں میں بٹ گئی ہے. ایک وہ جو پاک سرزمین والے تھے جنہوں نے کھل کے پہلے آ کر حکومتی ایجنڈے کے تحت سارے الزامات جو حکومت لگا رہی تھی ان کو دہرایا اور اس سے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ جو خوف کا ماحول تھا وہ کچھ ان کی وجہ سے اور کچھ رینجرز کی پچھلے دو سال سے کاروائی کی وجہ سے, تو جو ایم پی ایم کا ایک خوف ہوتا تھا لوگوں کو وہ تو چلا گیا.
یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ پھر یہ کیسے اندازہ لگائے جائیں کہ پارٹی پر کس کا کنٹرول ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اب تین دھڑوں میں بدل بٹ گئی ہے. پاک سرزمین پارٹی تو چلیے اس کو الگ چھوڑ دیجیے, لیکن الطاف حسین اور ڈاکٹر فاروق ستار, ان دونوں میں سے کیا لگتا ہے پارٹی کس کے کنٹرول میں ہے اس وقت؟
دیکھیے ابھی تو آگے چل کے کچھ پتا چلے گا, کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ الطاف حسین کا سیکٹر انچارج پہ بہت زیادہ کنٹرول ہے اور تھا پہلے بھی اور وہ وہاں سے ان کو کنٹرول کرتے تھے. اور دوسرا جو ہے ان کے جو ملٹنٹ گروپ ہے وہ بھی حالانکہ کمزور ہو گیا ہے رینجر کی کاروائی کی وجہ سے, اس پہ بھی الطاف حسین کا ہی کنٹرول ہے. تو لہٰذا یہ لوگ بھی خاصے ڈرے رہتے ہیں کہ یار کسی وقت ہمیں پہ حملہ نہ کر دیا جائے کہ ہم الطاف حسین کے غدار ہیں. آپ اگر الیکشن کے لحاظ سے سوچ رہی ہیں تو اس میں جو گراؤنڈ پہ ہوگا زیادہ اسی کی زیادہ چلے گی, اور پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو الطاف حسین صاحب اپنے اگر نمائندے کھڑے بھی کریں گے تو کسی بینر تلے کھڑے کریں گے نا. اور جیسے پہلے ایک دفعہ انہوں نے حق پرست کے نام سے الیکشن لڑا تھا, اگر وہ حق پرست تو اس دفعہ معاملہ دوسرا ہو گیا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ الطاف صاحب جو ہیں وہ تو پاکستان کے غدار ہیں, را کے ایجنٹ ہیں. تو اب اسٹیبلشمنٹ الاؤ نہیں کرے گی جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو.
سیاسی تجزیہ کار ایاز بابل, ہنگری میں مشرق وسطی اور افریقی ممالک سے یورپ آنے والے بے پناہ پناہ گزینوں کو کوٹے کے تحت مختلف ممالک میں آباد کرنے پر ریفرنڈم ہو رہا ہے. واضح رہے کہ ہنگری کے وزیر اعظم اس منصوبے کے سخت مخالف ہیں. تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار.
ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربن کی جانب سے پناہ گزینوں کے خلاف مہم کی حمایت میں منعقد کرائے جانے والے اس ریفرنڈم میں عوام سے پوچھا گیا ہے کہ کیا وہ اس حق میں ہیں کہ یورپی یونین کی جانب سے مجوزہ لازمی کوٹے کے تحت پناہ گزینوں کی ہنگری میں دوبارہ آباد کاری کی جائے. آج ہنگری کے لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنا عزم کچھ اس طرح سے بتاتے ہیں.
میں نے نہیں کے حق میں ووٹ دیا ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں پہلے ہی بہت لوگ غریب ہیں اور اگر مزید مفلس لوگوں کو یہاں پناہ مل گئی تو ہم غریب تر ہو جائیں گے.
میری خواہش ہے کہ نہیں کی جیت ہو.
ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربن نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ اگر لوگوں کی اکثریت نفی میں ووٹ دے دیتی ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہنگری کے شہری اس قانون کو قبول نہیں کر رہے جو ان پر یورپی یونین کی جانب سے زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کی جانب سے ہاں کے حق میں رائے دینے کی صورت میں وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے.
میرا خیال ہے کہ ہنگری کے لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے حق میں کیا اچھا ہے اور ان کی رائے اہم ہے, کیونکہ یہ حکومت کی مرضی سے نہیں اور نہ پارلیمنٹ کا عزم ہے, بلکہ یہ عوام کی آواز ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے.
مسٹر اوربن کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو جرمن چانسلر اینگلا مارکل کی اوپن ڈور پالیسی کی مخالفت کرتے ہیں. یورپی یونین چاہتی ہے کہ کوٹا سسٹم متعارف کرایا جائے جس کے تحت پناہ گزینوں کو یورپی یونین کے ممبر ممالک کے درمیان تقسیم کیا جا سکے. اس منصوبے کی روح سے 160,000 پناہ گزینوں کو یورپی یونین کے تمام ممالک میں تقسیم کرنا ہے, جس میں ہنگری کے حصے میں 1294 پناہ گزین آتے ہیں. مشرق وسطی میں خانہ جنگی اور تشدد کا شکار شام اور لیبیا جیسے ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد ہزاروں کی تعداد میں یورپ کا رخ کرتے ہیں, اور اس مقصد کے لیے یہ افراد زیادہ تر ہنگری کے راستے ہی امیر یورپی ممالک جرمنی, آسٹریا اور سویڈن پہنچتے ہیں. ہنگری نے اس بحران کی وجہ سے
अपनी सरहद को क्रोएशिया और सर्बिया के साथ बंद कर दिया था। उनका कहना था कि पनाह गजीनों की इस अंदाज में बेहंगम आमद हंगरी की सिक्योरिटी के लिए खदशा है। इस इकदाम को मुल्क के अंदर तो बहुत सराहा गया, लेकिन आलमी सतह पर इस पर सख्त तनकीद की गई, बिलखसूस जब सर्बिया की सरहद के करीब हंगरी में वाके पनाह गजीनों के एक कैंप की फुटेज सामने आई थी, जिसमें थैलों में बंद खुराक उनकी जानिब उछाले जाते हुए दिखाया गया था, जिसके बारे में ये कहा गया कि कैंप में पनाह गजीनों के साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया जा रहा था।
बीबीसी के नामानिगारों के मुरासरों पर मबनी तफसीलात पेश कर रही थी नाजिया गुलजार। सैरबीन अभी जारी है।
आपके बाद बीबीसी के साथ
कौम आपके मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये क्रिकेट है।
अपनी आरा मसाइल और सवाल हमें भेजिए, इन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाएगा।
ऐसे हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है।
मेरा नवाज शरीफ और रायल शरीफ और
अपनी राय भेजिए ट्विटर फेसबुक और ऑडियो बूम के जरिए बीबीसी उर्दू को।
मेरी गुजारिश है बीबीसी से।
मेरी सवाल ये है कि वसीतुल्लाह खान की बात से
आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0800-222-75। मोबाइल फोन से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं होगी। पाकिस्तान से बाहर के सामिन आपकी बात में शामिल होने के लिए 00925126111139 पर कॉल कर सकते हैं। और अब खेलों की खबरों के साथ सवानास।
पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को शारजा में होने वाले दूसरे वनडे में जीत के लिए 338 रन का हदफ दिया है। इस मैच की खास बात बाबर आजम की सेंचुरी है। ये वनडे सीरीज में उनकी लगातार दूसरी सेंचुरी है। सरफराज अहमद ने निस सेंचुरी स्कोर की और शुएब मलिक ने 90 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम और शुएब मलिक ने तीसरी विकेट की शराकत में 169 रन बनाए। तीन वनडे मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को जोहान्सबर्ग में होने वाले दूसरे वनडे इंटरनेशनल में जीत के लिए 362 रन का हदफ दिया है। इस मैच की खास बात जनूबी अफ्रीकी कप्तान फाफ डुप्लेसी की सेंचुरी है, जबकि डोमिनी 82 और रोसो 75 रन बनाकर आउट हुए। उधर कोलकाता में न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन खेल के अख्तिताम पर इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 227 रन बनाए और न्यूजीलैंड पर 339 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। रोहित शर्मा 82, विराट कोहली 45 और मुरली विजय 7 रन बनाकर आउट हुए। शेंजन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जमहूरिया चेक के थॉमस पर्डिख ने जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने फ्रांस के रिचर्ड गेस्के को 7-6, 6-7 और 6-3 से शिकस्त दी। बर्तानिया की योहाना कोंटा ने चाइना ओपन में लातविया की अनस्टासिया सेवास्टोवा को हराकर दूसरे राउंड में जगह बना ली, जहां उनका मुकाबला हंगरी की टीम बोबोश से होगा। पोलैंड की आग्नेशका राडवांस्का, अमरीका की मेडिसन कीज और इटली की रॉबर्टा वेंची ने भी चाइना ओपन में पहले राउंड के मैचेस जीत लिए हैं। फार्मूला 1 कार रेस में मलेशियन ग्रां प्री रेडबुल टीम के ड्राइवर डेनियल रिकार्डो ने जीत ली है और मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन की जीत की उम्मीद उस वक्त खत्म हुई जब उन्हें 15 लैप्स की बढ़तरी हासिल थी और उनके कार के इंजन में आग लग गई। उनके टीममेट निको रोसबर्ग तीसरे नंबर पर रहे, जिन्होंने चैंपियनशिप में हैमिल्टन पर 23 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल कर ली है और अभी सीजन की 5 रेसेस बाकी हैं।
खेलों की खबरें पेश कर रही थी सबा नास। और एक अमरीकी अखबार ने यह दावा किया है कि रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार और कारोबारी शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप ने 1995 के बाद टैक्स नहीं दिए हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं, ये प्रोग्राम में आगे आने को है। यहाँ पर सैरबीन अपने निस्फ को पहुंच रहा है। अहम खबरों की शह सुर्खियां होंगी और आज पेश करेंगे अब्दुल्ला फारूक।
इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत ने कभी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया, अलबत्ता दूसरों के मफादात के लिए कुर्बानियां दी हैं। इसराइली हुकाम ने 6 फिलिस्तीनियों पर मुकदमात कायम किए हैं, जिन पर शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया से ताल्लुक का शुबा और हमलों की मनसूबाबंदी का इल्जाम था। इथियोपिया में मजहबी त्यौहार के दौरान पुलिस के लाठी चार्ज और आंसू गैस फेंकने से मचने वाली भगदड़ के बाद दर्जनों अफराद हलाक हो गए हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट के सदर मार्टिन शुल्ज़ ने हंगरी की हुकूमत को खबरदार किया है कि वो पनाह गजीनों के मामले पर ریفرنڈم کرا کے خطرناک کھیل کھیل رہی ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 400 اعلی سطح کے سرکاری حکام کے خلاف مقدمے چلائے جائیں گے جو کہ حد سے زیادہ تنخواہیں لے رہے ہیں۔ اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جاری ایک روزہ کرکٹ میچ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے 337 رنز کے جواب میں اب تک 4 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 13 رنز بنائے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے ابھی میچ کے بارے میں سنا، پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ایک روزہ میچ اس وقت شارجہ میں کھیلا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے لیے ساجد اقبال ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ساجد۔
جی مپرا، جیسے عبداللہ فاروقی نے بھی ذکر کیا کہ ویسٹ انڈیز نے 13 رن بنائے ہیں اور ان کے ایک کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں۔ ویسٹ انڈیز نے چارلس اور کے سی بریتھ ویٹ کے ساتھ اننگز کا آغاز کیا تھا اور پاکستان کی طرف سے حسب معمول عماد وسیم اور محمد عامر نے بالنگ کا آغاز کیا تھا۔ محمد عامر نے اپنے پہلے ہی اوور کی چوتھی گیند پر چارلس کو آؤٹ کر دیا، ان کا کیچ عماد وسیم نے پکڑا۔ اس وقت ٹیم کا مجموعی سکور 3 تھا۔ اس کے بعد ویسٹ انڈیز کے، جیسا کہ سکور سے ظاہر ہوتا ہے، ویسٹ انڈیز کے جو اوپنر ہیں ایک بار پھر اپنی ٹیم کو اچھا آغاز دینے میں ناکام رہے۔ اس وقت ان کے آؤٹ ہونے کے بعد ڈی ایم براوو کھیلنے کے لیے آئے ہیں۔
جی ساجد، پاکستان نے کتنا ٹارگٹ دیا؟
پاکستان نے مقررہ 50 اووروں میں 337 رنز بنائے تھے اور انہوں نے ویسٹ انڈیز کو میچ جیتنے کے لیے 338 رنز کا ٹارگٹ دیا۔
بڑی شاندار اننگز کھیلی، کسی نے سینچری بنائی؟
بابر اعظم نے ایک دفعہ پھر عمدہ بیٹنگ کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا اور انہوں نے 123 رنز بنائے۔ پہلا جو ٹیسٹ، پہلا میچ جو تھا، پہلا ون ڈے انٹرنیشنل، اس میں بھی انہوں نے سینچری بنائی تھی۔ ان کے علاوہ شعیب ملک نے بھی اچھا جو ہے وہ سکور پیش کیا، انہوں نے 90 رن بنائے۔ سرفراز احمد جو ہے وکٹ کیپر، انہوں نے 60 رن بنائے۔
بہت شکریہ ساجد، لگتا ہے کہ پاکستان شاید یہ میچ بھی جیت جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اس کی تفصیلات آپ bbc.com پر تازہ ترین کسی بھی وقت آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک اور خبر۔ ایک امریکی اخبار کے مطابق اس نے ایسی دستاویزات حاصل کر لی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار اور کاروباری شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ نے 1995 کے ٹیکس ریٹرنز میں 90 کروڑ ڈالر کا خسارہ دکھایا تھا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اطہر کاظمی۔
نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ خسارہ اس قدر بڑا تھا کہ اس سے ٹرمپ کو ممکنہ طور پر اگلے 18 سال تک قانونی طور پر ٹیکس ادا نہ کرنے کی چھوٹ مل گئی۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم نے اس حوالے سے تصدیق یا تردید کرنے سے انکار کیا ہے۔ ان کی حریف ہیلری کلنٹن ٹرمپ کے ٹیکس ریکارڈ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہیں۔ کلنٹن نے ٹرمپ پر الزام لگایا ہے کہ وہ وفاقی ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ اس کے مقابلے پر کلنٹن نے اپنا 40 سالہ ٹیکس ریکارڈ پیش کیا ہے۔ اپنی رپورٹ میں نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ گزشتہ ماہ اس کے ایک رپورٹر کو 3 صفحات پر مشتمل دستاویزات موصول ہوئی تھیں۔ اخبار کے مطابق ٹرمپ کے ایک سابق اکاؤنٹنٹ نے تصدیق کی ہے کہ یہ 1995 کے ٹیکس ریٹرن کی ہی درست نقول ہیں۔ اتوار کو ٹرمپ کی مہم نے نیو یارک ٹائمز پر ہیلری کلنٹن کی مہم چلانے کا الزام لگایا۔ ٹرمپ کی ٹیم کے بقول ٹرمپ ماہر کاروباری شخصیت ہیں اور ان پر اپنے کاروبار، اپنے خاندان اور اپنے ملازمین کی جانب سے امانت دارانہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کے ذمے قانونی طور سے جتنا ٹیکس بنتا ہے اس سے زیادہ ادا نہ کیا جائے۔ ٹرمپ کی ٹیم کا مزید کہنا تھا کہ اس کے باوجود ٹرمپ نے اپنے پراپرٹی ٹیکس، سیلز ٹیکس، ملازمین کے ٹیکس، فیڈرل ٹیکس اور ایکسائز ٹیکس کی مد میں کروڑوں ڈالر ادا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے خاصی مقدار میں فلاحی مقاصد کے لیے بھی چندہ دیا ہے۔ خیال رہے کہ 1976 سے لے کر اب تک ہر بڑی امریکی پارٹی کے امیدوار اپنا ٹیکس ریکارڈ منظر عام پر لاتے ہیں، تاہم ٹرمپ یہ کہہ کر اب تک اپنا ٹیکس ریکارڈ منظر عام پر لانے سے گریز کرتے رہے ہیں کہ ان کے ٹیکس ریکارڈ کا آڈٹ ہو رہا ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے اطہر کاظمی۔ اور اب وقت ہوا ہے ہفتے وار کالم کا، بات سے بات۔ پیش کر رہے ہیں وسعت اللہ خان۔
بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک کہتے ہیں کہ گزشتہ نومبر میں برآمداق بگٹی سے میں نے اور وزیر سرحدی امور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ نے جنیوا میں ملاقات کے دوران انہیں پاکستانی آئین کو تسلیم کرنے اور قومی سیکیورٹی کو چیلنج نہ کرنے پہ آمادہ کر لیا، مگر اسلام آباد نے معاملات آگے بڑھانے کا موقع ضائع کر دیا اور اب خرابی آگے بڑھ چکی ہے۔ برامداغ نے بات چیت کے بعد بی بی سی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے تصدیق بھی کی کہ ہم وفاق کے دائرے میں مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اب یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر منحصر ہے کہ وہ کیا قدم اٹھاتی ہے۔ کل کی نسل پس منظر جانے بغیر بس یہی جان پائے گی کہ برامداغ ایک غدار تھا۔ ایوب خان کی ناک کے بال الطاف گوہر کے بقول، جس وقت بھارت سے مل کر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی سازش کے الزام میں اگرتلہ کیس کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو شیخ مجیب الرحمان پہلے ہی سے جیل میں تھے، مگر بری فوج کے سربراہ یحیٰ خان مصر تھے کہ مجیب کا نام بھی ڈالا جائے۔ الطاف گوہر کے بقول مجیب کا نام ایوب خان کے کہنے پہ ملزموں کی ابتدائی فہرست سے نکال دیا گیا مگر پھر شامل کر لیا گیا۔ اس مقدمے نے مجیب کو بنگالیوں کا ہیرو بنا دیا۔ ایوب خان کے خلاف تحریک نے زور پکڑا تو بعد از خرابی بسیار 19 فروری 1969 کو اگرتلہ کیس نہ صرف واپس لے لیا گیا بلکہ مجیب کی سیاسی بحالی بھی کرنا پڑی۔ مشرقی پاکستان کے ایک سابق گورنر وائس ایڈمرل محمد احسن لکھتے ہیں کہ بعد از انتخابات 28 فروری 1971 کو میں نے شیخ مجیب کو بلایا۔ شیخ نے پوچھا کیا اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہونے جا رہا ہے؟ میں نے کہا خدشہ یہی ہے، تاہم یہ مختصر مدت کے لیے ہوگا۔ لیکن مجیب نے کہا کہ اسے یقین نہیں، پاکستانی حکام اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بھی سلامت نہیں رکھنا چاہتے۔ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ اس تباہی کا الزام کس پہ دھرا جائے۔ جب 1946 میں ہندوستان کی عبوری کابینہ بنی تو جناح صاحب نے جن 5 مسلم لیگی وزراء کے نام وائسرائے لارڈ ویول کو بھجوائے ان میں دلت سیاستدان جگندر ناتھ منڈل کا نام بھی تھا۔ یہ منڈل ہی تھے جنہوں نے سلہٹ کے ریفرنڈم میں دلتوں کے ووٹ پڑوا کے سلہٹ کو پاکستان میں شامل کروایا۔ 11 اگست 1947 کو کراچی میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس کے صدر بھی جگندر ناتھ منڈل تھے۔ وہ پہلی کابینہ میں قانون اور محنت کے وزیر رہے۔ جناح صاحب کی وفات کے بعد قرارداد مقاصد کی منظوری سے منڈل صاحب اقلیتوں کے مستقبل کے بارے میں دل شکستہ ہونے کے باوجود حکومت کا حصہ رہے۔ پیر علی محمد راشدی روداد چمن میں لکھتے ہیں کہ چودھری محمد علی جب پاکستانی بیوروکریسی کے سیکرٹری جنرل بنے تو انہوں نے نجی محفلوں میں وزیر قانون کی پاکستانیت پہ شبہ ظاہر کرنا شروع کر دیا اور اہم فائلیں وزیر قانون کے ملاحظے کے لیے بھیجنا بند کر دیں۔ منڈل نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ایک خط لکھا اور پھر کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ چند دن بعد منڈل صاحب خاموشی سے کلکتہ منتقل ہو گئے اور 1968 میں خاموشی سے چل بسے۔ اس دوران کسی پاکستانی کو توفیق نہ ہوئی کہ منڈل صاحب کو منانے کی ایک بار بھی کوشش کرتا۔ کسی سرکاری کو توفیق نہ ہوئی کہ ساحر لدھیانوی، بڑے غلام علی خان یا قرۃ العین حیدر سے پوچھ لیتا پاکستان چھوڑ کے بھارت کیوں جا رہے ہو، رک جاؤ نا، دل شکستہ مت ہو، اس ملک کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ منٹو یہی طے کرتا کرتا مر گیا کہ رہوں کہ نہ رہوں۔ یاروں نے بہت کوشش کی کہ حسین شہید سہروردی اور فیض صاحب بھی پاکستان سے بوریا بستر لپیٹ لیں، مگر دونوں کی قوم پرستانہ ڈھٹائی آڑے آتی رہی۔ غفار خان کو بعد از مرگ جلال آباد میں دفن ہونے کے بعد اشرافیہ نے جبری پاکستانی کے طور پہ قبول کر لیا۔ جی ایم سید اور نواب خیر بخش مری اور اجمل خٹک کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ غدار کہا، پھر گلدستہ پیش کیا اور پھر غدار کہا۔ اب ان کی قبر پہ چادر چڑھانے کی اجازت ہے مگر اکبر بگٹی کی قبر پہ نہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو کوئی منہ سے غدار نہیں کہتا مگر سلوک غداروں والا ہی ہوا۔ بس یہ مہربانی ہوئی کہ جنم بھومی میں 2 گز زمین عطا ہو گئی۔ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔
وسعت اللہ خان اپنا ہفتے وار کالم بات سے بات پیش کر رہے تھے، اور اب آپ کے خط اور ہمارے جواب سنیے۔ ہفتے وار پروگرام آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں نگار صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ تربت سے ہمارے پرانے سامے اور مکتوب نگار زاہد حسین دشتی کا خط حفیظ جالندری کے اس شعر سے شروع ہوتا ہے۔ نہ اب وہ ذوق طلب ہے، نہ اب وہ عزم سفر، رواں ہے قافلہ تسکین راہبر کے لیے۔ سرکاری ریڈیو، ٹی وی اور سرکاری اخباروں میں تو سب اچھا کی خبر ہے، لیکن آزاد میڈیا وطنی عزیز کا جو نقشہ پیش کر رہا ہے وہ حفیظ صاحب کے شعر سے مختلف نہیں۔ پچھلے دنوں جب وفاقی اور صوبائی بجٹ کی خبریں سرخیوں کی زینت بن رہی تھیں تو میں سوچتا تھا کہ ہمارا ایک عام مزدور جس کا سب سے بڑا مسئلہ مزدوری حاصل کرنا اور شام کو چار پیسے لے کر بیوی بچوں کے پاس جانا ہے، اسے بجٹ کی باریکیوں سے کیا لینا دینا۔ اسے اپنے اور اپنی فیملی کے لیے خوراک، رہائش، صحت اور تعلیم کا انتظام چاہیے۔ بجٹ کس جانور کا نام ہے اس کی بلا جانے۔ میڈیا والے بھی بجٹ کی پیچیدگیوں پہ لمبی لمبی بحثیں کرتے ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں پر ماہرین معاشیات کا دنگل بھی کراتے ہیں، لیکن عام آدمی کی حالت اظہار کو بہتر بنانے پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔
زاہد دشتی صاحب، بجٹ بنانے کا بنیادی مقصد ملکی معیشت کو درست خطوط پہ استوار کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ماہرین ایک اچھا بجٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس سے روزمرہ کی اقتصادی زندگی میں چہل پہل نظر آتی ہے اور روزگار کے نئے مواقع میسر آتے ہیں تو بالآخر اس کا فائدہ دہاڑی دار مزدور کو بھی پہنچے گا۔ ماہرین اقتصادیات کے بارے میں آپ دل میلا نہ کیجیے، وہ تو اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے حکومت کو مناسب ترین مشورے دیتے ہیں، البتہ ان مشوروں پہ عمل کرانا ماہرین کے بس میں نہیں ہوتا۔ ہماری سیاسی ثقافت کا مسئلہ یہ ہے کہ سارے مسائل تو ماہرین کے سر تھوپ دیے جاتے ہیں لیکن ان کو حل کرنے کے لیے سارے وسائل سیاستدانوں کے قبضے میں ہوتے ہیں، اور جب تک مسائل اور وسائل کی یہ دوئی قائم ہے صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔
ہمارے پروگراموں کے ایک بہت بڑے ناقد اور ملکی حالات پر کڑی نگاہ رکھنے والے سامع محمد اسلم آرزو ملتان سے لکھتے ہیں، فلسطین، کشمیر، عراق، شام اور یمن کے مظلوم مسلمانوں کی بجائے آپ کی ہمدردیاں ہمیشہ مغرب کے آزاد خیال، لبرل اور لا مذہب لوگوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ غیرت کے نام پر ہونے والے قتل کے خلاف تو آپ نے باقاعدہ محاذ کھول رکھا ہے، اور ایسے واقعات میں اگر ملزم پارٹی راضی نامہ کر لے تو وہ بھی آپ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، حالانکہ راضی نامہ شرعی قوانین کے عین مطابق ہے۔ گزشتہ دنوں جب فلوریڈا میں غیرت مند مقامی افغان باشندے نے بد اخلاق ہم جنس برستوں کے ایک نائٹ کلب میں ان لوتیوں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا کارنامہ سر انجام دیا تو آپ نے اپنی تفصیلی کوریج میں حملہ آور کو ہی قابل مذمت گردانا اور اس کی دلیرانہ کاوش کو ایک انسانیت سوز کاروائی قرار دینے کی کوشش کی۔
محمد اسلم آرزو صاحب، پہلی اور اہم ترین بات تو یہ ہے کہ ایک نشری ادارے کے طور پہ ہمارا بنیادی فرض دنیا میں پیش آنے والے واقعات کا فوری، مکمل اور غیر جانبدارانہ احوال سامعین اور ناظرین کے سامنے پیش کرنا ہے۔ نہ تو ہم کسی کی حمایت کرتے ہیں اور نہ مخالفت۔ حالات و واقعات کو دیکھ کر سامعین اور ناظرین اپنے نتائج خود اخذ کر سکتے ہیں۔ جن واقعات پہ ہمارے یہاں سے مختلف مبصر اپنے تبصرے پیش کرتے ہیں وہ ان ماہرین کی ذاتی آراء ہوتی ہیں جن کو بی بی سی کی ادارتی سرپرستی حاصل نہیں ہوتی۔ خود اپنے خط کی مثال دیکھ لیجئے، اس میں جو کچھ درج ہے وہ ہمارے ایک معزز سامع کے خیالات ہیں، ہمارا ادارہ جاتی موقف نہیں ہے۔
خط کے آخر میں آرزو صاحب کا غم و غصہ کم ہوتا دکھائی دیتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں، ریڈیو کالم بات سے بات کب تک کتابی شکل میں نمودار ہوں گے؟ اور ہاں، سیاست میں تو ہر طرف مار دھاڑ جاری ہے، آپ کوئی ثقافتی پروگرام شروع کیجیے تاکہ چند لمحے سکون کے میسر آ سکیں۔
کمال ہے آرزو صاحب، آپ تو ہمیشہ تیر کمان سے لیس اور تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھے آمادہ پیکار حالت میں ہم سے مخاطب ہوتے ہیں، آج یہ ثقافت کی باتیں آپ کو کیسے سوجنے لگیں؟ بہرحال آپ کی معلومات کے لیے عرض کیا دیتے ہیں کہ اتوار کے روز فیفی ہارون کا پروگرام اسی خلا کو پر کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، جس میں آپ مختلف طرح کے فنکاروں سے ان کے آرٹ کے بارے میں گفتگو سنتے ہیں۔
اچھا عارف، ملتان ہی سے ہمیں عامر رضا گجر کے خطوط بھی بڑی باقاعدگی سے موصول ہوتے رہے ہیں، جن میں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے لے کر ملکی اور بین الاقوامی سیاست تک ہر موضوع پر بڑی سنجیدگی سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کا خط انہوں نے بھی ذرا لائٹ موڈ میں لکھا ہے۔
اچھا، کوئی لطیفے وغیرہ بھیجتی ہیں؟
جی نہیں، کچھ معلومات ارسال کی ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ہمارے سامعین کے لیے خاصی دلچسپی کا باعث ہوں گی۔
اچھا، تو کیا ہیں وہ معلومات؟
جی، وہ لکھتے ہیں، کی بورڈ کی آخری لائن میں جتنے بھی حروف ہوتے ہیں ان سے انگریزی کا کوئی لفظ تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔
کی بورڈ کی آخری لائن یعنی ZXCVBNM، واقعی ان میں تو ان سے کوئی لفظ نہیں بن سکتا کیونکہ یہ سب کانسننٹ ہیں، واول ایک بھی نہیں ان میں، تو لفظ کیسے بنے گا؟ اچھا، مزید کیا معلومات دی عامر صاحب نے؟
دنیا میں 26 ممالک ایسے ہیں جن کو سمندر نہیں لگتا۔ کچھوا، مکھی اور سانپ بہرے ہوتے ہیں یعنی ان کے کان نہیں ہوتے۔
اور وہ جو سانپ سپیرے کی بین سن کر جھومتا ہے،
وہ بین کی آواز پر نہیں بلکہ بین کے دائیں بائیں ہلنے پر جھومتا ہے۔ اگر بین کی جگہ لکڑی کا ٹکڑا دائیں بائیں ہلایا جائے تو سانپ اس پر بھی جھومے گا۔
بہت خوب، ہم آگے چلیے۔
قطب شمالی کے آسمان سے سورج 186 دن تک مکمل طور پر غائب رہتا ہے۔ کینگرو پیچھے کی طرف نہیں چل سکتا اور ہمنگ برڈ وہ واحد پرندہ ہے جو پیچھے کی جانب اڑ سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا کرنسی نوٹ زمبابوے نے 2009 میں جاری کیا تھا، جس کی مالیت 100 خرب زمبابوے ڈالر تھی اور انسانی جسم میں خون کی نالیوں کی مجموعی لمبائی 60,000 میل کے برابر ہے۔
واقعی یہ تو دلچسپ معلوماتی، بہت بہت شکریہ عامر رضا صاحب۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔
کوہاٹ سے حوالدار عبدالرؤف لکھتے ہیں، جرائم پیشہ حرکتیں اور انقلابی جد و جہد، یہ دونوں حالات کی پیداوار ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جہالت انسان کو جرائم کے گڑھے میں لے جاتی ہے اور شعور انسان کو انقلاب کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں گولی اور بارود سے انسان کو مارنا دہشت گردی کہلاتا ہے، لیکن بھوک، پیاس، بے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ کے ذریعے ہلاک کرنا جمہوریت کہلاتا ہے۔ اور عارف، آگے انہوں نے یہ شعر لکھا ہے،
جہاں وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔
صورتحال کا تفصیلی نقشہ تو حوالدار صاحب نے خود ہی کھینچ دیا ہے، اب ہم اس پر مزید تبصرہ کیا کر سکتے ہیں۔ اور تبصرے کے لیے اب ٹائم بھی کہاں بچا ہے۔ سامعین، آپ بھی علاقائی، ملکی، عالمی صورتحال پر کوئی تبصرہ کرنا چاہیں، ہمارے پروگراموں پر اپنی رائے ارسال کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں یا فرمائش کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے نگار صدیقی اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
اور اب وقت ہوا ہے ہفتے اتوار فیچر کا۔ آج آپ سنیں گی کچھ عرصے قبل ریلیز ہونے والی پاکستانی فلم زندہ بھاگ کے کو آرڈینیٹر مینو گور اور فرجات کی گفتگو۔ ہمارے ساتھی فیفی ہارون نے ان کی آنے والی فلم جیون ساتھی کے کانٹینٹ کے بارے میں ان سے بات کی۔
جس کی بھینس وا ہے، اس کی لٹھ وا ہے، جس کی بھینس وا ہے، اس کی لٹھ وا ہے، سٹے میں، بٹے میں، نوٹوں میں، ووٹوں میں کا بھوت ہے۔
مینو اور فرجات، آپ کی دوسری فلم جیون ہاتھی، بڑا عجیب سا نام ہے مگر ایسا نام ہے جو سب اس کے بارے میں بات ضرور کریں گے، یہ ریلیز ہوگی اگلے مہینے۔ لندن میں یہ پہلے بھی دکھائی گئی ہے انڈین فلم فیسٹیول میں، اس فلم سے آپ کی کیا امیدیں ہیں؟
فرجات اور میں نے جب یہ فلم جیون ہاتھی کی سٹوری سوچی تھی تو ہمیں لگا تھا کہ یہ جو ہمارا میڈیا انڈسٹری ہے جس پہ کوئی اچھی پاکستانی فلم آج تک نہیں بنی، ہم چاہ رہے تھے کہ ایک کامیڈی فلم اس انڈسٹری پہ بنائیں۔ ایک طنزیہ فلم تو وہ ہو، لیکن وہ جو لوگ اس انڈسٹری میں کام کرتے ہیں ان پہ جو پریشرز ہوتے ہیں، ریٹنگز کے پریشر، چینلز کے ایگزیکٹوز پہ سکسیس کا جو پریشر ہوتا ہے۔
ہمارے مارننگ شو کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ آپ کی مسز اور ہمارے مارننگ شو کی ہوسٹس نتاشا ہیں۔
پاکستان میں اگر آپ 20 سال پہلے دیکھیں تو ٹیلی ویژن چینل بھی بس دو ہی ہوتے تھے، اور اس کے بعد جو میڈیا کی ایک ایکسپلوژن ہوئی ہے کہ چند سالوں میں اتنے چینلز بڑھ گئے اور اب تو ہر روز بڑھتے جا رہے ہیں، تو کیا یہ وجہ ہے کہ آپ نے میڈیا کو خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکس میں چنا ہے؟
جی بالکل، کیونکہ دیکھیں ایک ٹائم ایسا تھا کہ بہت ساری ڈفرینٹ مختلف چیزوں سے ہماری ریالٹی فارم ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن اب ٹیلی ویژن کی جو دنیا ہے اس کو لوگ کریٹیکلی نہیں، جسٹ ایٹ فیس ویلیو ایکسیپٹ کرتے ہیں، آئی تھنک وہ اس کو سچ مانتے ہیں۔ میڈیا انڈسٹری کی جو ایک سرکس نما ایک دنیا ہے، اس میں روز ایک اسپیکٹیکل کریٹ کرنا پڑتا ہے، ریٹنگس کے پریشر ہوتے ہیں، جو ٹی وی کے سامنے جو آڈینس ہیں اور ٹی وی کے پیچھے جو لوگ ہیں، یہ دو دنیا جب ساتھ آتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو جیون ہاتھی از ریئلی دیٹ فلم۔
ادھر شو میں آ کر آپ کا دماغ کا ہے پٹری سے اتر گیا ہے،
ہم کہہ رہے ہیں
ہم نہیں ریئلائز کرتے کہ آ ہول ورلڈ از فارمڈ بائی وہ جو ایک ٹی وی سیٹ ہے ہمارے سامنے۔
فرجات، ایکٹر ان لو میں بھی ایک طرح سے طنز کیا گیا ہے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری پہ، تو یہ نہیں کہ جب آپ کی فلم آئے تو لوگ سمجھے کہ یہ ریپیٹ ہے اس کا؟
پی پی، ایسا ہے کہ ایکٹر ان لو اور جیون ہاتھی بہت ہی مختلف فلمیں ہیں۔ جیون ہاتھی جو ہے وہ جیسا کہ مینو کہہ رہی تھیں کہ ایک سیٹائر ہے، ایک طنزیہ نظر ہے جو میڈیا ورلڈ کو اس طرح ٹریٹ کر رہی ہے جیسے کہ وہ ریئل ہو ہی نہ۔ تو اس میں ہمارا ہر چیز، کاسٹ، سیٹس، کلرز، میوزک، سب کچھ اوور دا ٹاپ ہے، یعنی کہ حقیقت سے کوئی 2-3 درجے بلند ہے وہ ہماری جو فلم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے اینکرز جو ہیں وہ اس خطرناک حد تک اشتعال پھیلانے کی طاقت رکھتے ہیں کہ معصوم جانوں کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ سو فلم میں ایک ہماری ہوسٹس ہیں مارننگ شو کی، حنا دل پذیر، जिनकी उम्र बढ़ चुकी है और उनकी रेटिंग्स गिर रही हैं, वो कोशिश करती हैं रेटिंग्स बढ़ाने के लिए और कुछ ऐसे इकदाम लेती हैं जिससे दो जो एक हमारे किरदार हैं उनकी जिंदगी में भौंचाल आ जाता है।
आइए साबित कीजिए कि अपने जीवन साथी के साथ आपकी कितनी हमाहंगी है।
जीत जाएगी, हालांकि आपके कन्वेंशनल जो एक हीरो और हीरोइन हैं इसमें, मगर काफी हद तक ये फिल्म जो है हिना दिलपजीर का जो किरदार है उसके इर्द गिर्द घूमती है, तो ये एक जरा हट के बात है कि इस तरह हमारी फिल्मों में होता नहीं है।
जी बहुत ये आपने सही पॉइंट आउट किया फीफी। एक तो पहली बात है कि मीनू और मैं दोनों हिना दिलपजीर के बहुत बड़े फैंस हैं। हिना ने जिस तरह इस किरदार को निभाया है, जिस तरह एक होता था सैड क्लाउन का किरदार, यानी कि वो मस्खरा भी है किरदार और उसकी आंखों में आंसू भी हैं, तो ये एक ऐसा बैलेंस था जो कि कोई मंझा हुआ फनकार ही कर सकता था। और हिना ने इसके ऊपर इतनी मेहनत की, इतनी सीनियर फनकारा हो के वो रिहर्सल्स पे आती थी जो आजकल इंडस्ट्री में लोग नहीं करते।
क्या औरत देर की सैंडल,
ठंडा मत होने दो नताशा।
तो ये है हमारे मीडिया के पीछे रियलिटी, एक चमकते दमकते एक्सटीरियर के पीछे एक बहुत ही टूटी बूटी खस्ता हाल और एग्रेसिव जिसे कहें खूंखार किस्म की दुनिया है, जिसमें अगर किसी होस्टेस की उम्र एक खास हद से बढ़ जाए तो उसको निकाल के डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो
हाँ वो नया मॉडल आ जाता है या नई मॉडल आ जाती है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस फिल्म में भी एक नई मॉडल आती है।
मीनू आप अब पाकिस्तान में ही रहती हैं और फिल्में बनाती हैं, तो इस फिल्म में किरदार है एक लड़की का जो इसी तरह आती है भारत से और पाकिस्तानी लड़के से उसकी शादी होती है, तो कुछ हद तक ये आपकी आप बीती पे मबनी है?
नहीं एक्चुअली ये कोइंसिडेंस है।
अच्छा।
जो हमारी ओरिजिनल स्टोरी थी जो फरजाद और मैंने लिखी थी उसमें ये एलिमेंट नहीं था, लेकिन जो हमारे राइटर हैं फसी बारी खान, उनके बहुत सारे रिश्तेदार हैं इंडिया में और वो बहुत फेमिलियर हैं इस वर्ल्ड से जहाँ जो लड़कियाँ हैं उनकी अक्रॉस द बॉर्डर शादी होती है कम्यूनिटी के अंदर, है ना, और वो आती हैं इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। मैं तो अभी बहुत सालों से हूँ यहाँ, 10 साल हो गए मुझे पाकिस्तान में, लेकिन वो फसी की इमेजिनेशन थी। हमें बड़ा मज़ा आया क्योंकि उसमें हमें एक फ्रीडम मिली जो इंडो पाक ह्यूमर को हम ला पाए फिल्म के अंदर।
जिंदा भाग पहली फिल्म थी आपकी और फरजाद की, इट वॉज वन ऑफ द पायनियरिंग फिल्म जो हमारे रिवाइवल जो हम कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्मों में से थी, तो आपका जो ये सफर है आपने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही तय किया है।
कहानियाँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है यहीं से उनका रिश्ता है, मेरी खुद की लाइफ एक्सपीरियंस भी अब इंटरट्वाइन है जहाँ मैं रहती हूँ, तो बिल्कुल मैं अपने आप को इस इंडस्ट्री का हिस्सा समझती हूँ। इस इंडस्ट्री में ना सिर्फ मुझे लगता है कि मेरा इन्वॉल्वमेंट है, आई थिंक मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एंड ना सिर्फ ये इंडस्ट्री फीफी बट इस इंडस्ट्री के पहले जो इंडस्ट्री थी लॉलीवुड जिसको कहते थे, वी हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो नई इंडस्ट्री है उसका एक हिस्टोरिकल लिंक है टू इंडस्ट्री दैट केम बिफोर इट।
मगर आजकल के जो फिल्म मेकर्स हैं वो बिल्कुल ही अलग ब्रीड हैं, वो कहीं और से आए हैं, वो एडवर्टाइजिंग से आए हैं, वो फिल्म स्कूल से आए हैं और उनके जो लॉलीवुड से जो लिंक्स हैं वो इतने वाजे नहीं हैं।
शायद अगर आप उनसे बात करें तो वो भी यही कहेंगे जो आप कह रही, लेकिन वो जो हम एज ऑडियंस और एक किस्म के जो हम फैन होते हैं वो भी हमारी सिनेमा में फीड कर रहा होता है। स्पेशली फरजाद और मैं, हम लोग बहुत बड़े फैन हैं लॉलीवुड की फिल्मों के, उनके जो ट्रोप्स होते हैं और उसकी जो सेंसिबिलिटी है उसमें भी हमने खूब मज़े लिए हैं। फॉर इंस्टेंस जिंदा भाग में हमने काफ़ी डिलिब्रेटली एक रेफरेंसिंग की थी टू द अर्सवाइल पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, उससे हमारा कॉन्स्टेंटली एक डायलॉग था, हम फैंस भी हैं लेकिन हम क्रिटिकल भी हैं, उस किस्म की मैस्कुलिनिटी की हम क्रिटिकल हैं, तो हमने एक कॉन्स्टेंट डायलॉग रखा था इन जिंदा भाग विद पंजाबी फिल्म। इफ़ आपने अपनी सारी जिंदगी एक किस्म की फिल्म फॉर्म कंज्यूम की है तो कहीं ना कहीं जाके वो आपकी फिल्म मेकिंग में रिफ्लेक्ट होती है, एंड स्पेशली आई वुड से उसमें फरजाद और मैं इन टर्म्स ऑफ कलर्स, इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, इन टर्म्स ऑफ विजुअल स्टाइल, जैसे सिनेमैटिक डिवाइसेस जो होते हैं हम फ्लैशबैक यूज करते हैं, फ्लैशबैक इज आउट ऑफ फैशन कम्प्लीटली, ठीक है ना, वो एक स्टाइल होता था पुरानी फिल्मों का।
नसीरुद्दीन शाह जो है बड़ा उनका सपोर्ट स्कॉट आपके साथ रहा है और इस फिल्म में भी उन्होंने कैमियो किया है एक टेलीविजन चैनल ओनर का.
आज तक ऐसी गंध हमारे अलावा किसी चैनल पे नहीं आई.
हाँ, वो एक कैमियो है एक सेठ का, और वो सेठ जो हैं वो उनको सिर्फ और सिर्फ रेटिंग्स के साथ उनका ताल्लुक है, उनको कंटेंट का कुछ खास पता नहीं.
वैसे तो हमारे मुल्क में काफी ऐसे सेठ हैं मीडिया इंडस्ट्री में.
वेल, ये एक जेनेरिक करेक्टर है, हमने खास किसी को जहन में तो नहीं रखा.
जी जाहिर है.
लेकिन ऐसा है कि इत्तेफाक ही समझ लें कि हम जब कुछ लिख रहे होते हैं तो एक रोल खास किस्म का लिखा जाता है जो अनकॉन्शियसली लाशौरी तौर पे हमारे जहन में वो होते हैं, और जब वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो वो भी कहते हैं कि मुझे ये वाला रोल पसंद आ रहा है. तो ऐसा ही हुआ जीवन हाथी में. फसी ने बहुत ही अच्छा रोल लिखा ये चैनल ओनर का, जिनकी वाइफ जो है ये बूढ़ी हो चुकी हैं और अब एक नौजवान मॉडल के साथ वो अपने प्यार की पींघें बढ़ा रहे हैं. तो वो नसीर साहब आए, उन्होंने एक खास कराची का लहजा होता है उसको रिहर्स किया. छोटा सा रोल है लेकिन वो ऐसा रोल है कि आप उसको भूल नहीं पाते.
आजकल काफी गहमा गहमी है इंडिया पाकिस्तान के बीच में. पाकिस्तानी स्टार्स को धमकी दी गई है कि वो भारत छोड़ दें. आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि यहाँ के लोग वहाँ काम करें या वहाँ के लोग यहाँ काम करें?
ये जो पब्लिक फिगर्स होते हैं यू नो, बिकॉज उनके अराउंड कॉन्ट्रोवर्सी पैदा हो तो उसकी एक माइलेज होती है न्यूज में. आई थिंक जो म्यूजिशियंस हैं या जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं या जो टेक्नीशियंस हैं, ये लोग भी एक दूसरे के मुल्क में काम करते आ रहे हैं बहुत टाइम से. हमारी जो काफ़ी पाकिस्तानी फिल्म है अभी एक्टर इन लॉ, इसकी पूरी पोस्ट प्रोडक्शन जो है साउंड की डबिंग काफ़ी कुछ काम इंडिया में हुआ. शोहेब मंसूर साहब भी इंडिया में पोस्ट प्रोडक्शन करते आ रहे हैं. कोलैबोरेशन जो है दोनों इंडस्ट्रीज़ के बीच में, ये तो पार्टीशन से चली आ रही है.
फरजाद, ये फिल्म तो आपने बनाई और वाज़े तौर पे ये एक सैटायर है पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री पे. ये इंडस्ट्री जो है बहुत फिल्मों से भी जुड़ी हुई है, रिलीज भी करती है, डिस्ट्रीब्यूट भी करती है. तो आपका क्या ख्याल है, रिएक्शन क्या होगा इन लोगों का, और क्या इंडस्ट्री जो है ये आईना जो आप उन्हें दिखा रहे हैं, वुड दे बी एबल टू डील विद इट?
देखिए जी, पहली बात है कि हमारा मकसद हरगिज किसी का दिल दुखाने का नहीं है. हम भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों की जो मजाक की हिस है वो उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो अपने ऊपर हंसने की ताकत रखते हैं. यही हमें फीडबैक अभी तक मिली है कि जो भी आप दिखा रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है. हम तो ट्रस्ट करते हैं पाकिस्तानी ऑडियंसिस को कि वो अपने ऊपर भी हंस सकेंगे और ये जो हमारे सामने टेलीविजन पे शबो रोज तमाशा होता है उस पर भी हंस पाएंगे.
हमारी साथी फीफी हारून बात कर रही थी जीवन हाथी की को डायरेक्टर्स मेनगोर और फरजाद से, और ये फीचर आप हर हफ्ते इसी वक्त सुनते हैं. आपको कुछ ये बता दें कि पाकिस्तान की सूबे बलूचिस्तान में 9 रोज गुजरने के बावजूद एक कान में फंसे हुए 3 कानकनों को निकालने के लिए कोशिशें ताहाल कामयाब नहीं हो सकी हैं. ये कारकुन जिला लसबेला में सीसे की एक कान में फंस गए थे. इनमें 2 चीनी कारकुन भी शामिल हैं. जो ही इसमें कोई ताज़ा खबर होगी आप bbcurdu.com पर पढ़ सकते हैं, और bbcurdu.com पर कुछ फीचर और तजिये भी शाया हो चुके हैं जिनका पस मंज़र ये है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद सरहद की दोनों जानिब जो सरासीमगी पाई जा रही है, हमारे नामा निगारों ने वहाँ जाकर वहाँ देख कर उसको लिखा है और वो फीचर शाया हो चुके हैं bbcurdu.com पर. इसके साथ ही सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा, और आज एडिटर थी नुसरत जहां, प्रोड्यूसर थी नाजिया मेमन, लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फराज अंजाम दिए सुजान लेनन ने, और इस्लामाबाद से प्रोडक्शन में हमारे साथ रहे आमिर सिद्दीक. माहवारा सफदर को तमाम साथियों के साथ इजाजत दीजिए, और आखिर में अहम आलमी खबरों के खुलासे के साथ अब्दुल्ला फारूकी.
انڈین وزیراعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ بھارت نے کبھی کسی ملک پر حملہ نہیں کیا، البتہ دوسروں کے مفادات کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اسرائیلی حکام نے 6 فلسطینیوں پر مقدمات قائم کیے ہیں جن پر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے تعلق کا شبہ اور حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام تھا۔ ایتھوپیا میں مذہبی تہوار کے دوران پولیس کے لاٹھی چارج اور آنسو گیس پھینکنے سے مچنے والی بھگدڑ کے بعد درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یورپی پارلیمان کے صدر مارٹن شولز نے ہنگری کی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کے معاملے پر ریفرنڈم کرا کے ایک خطرناک کھیل کھیل رہی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے کا کہنا ہے کہ برطانیہ یورپین یونین سے باہر آنے کے عمل کا باقاعدہ آغاز اگلے سال مارچ کے اختتام پر کرے گا۔ اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جاری ایک روزہ کرکٹ میچ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے 337 رنز کے جواب میں اب تک 48 رنز بنائے ہیں اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے۔